أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورۃ النور کی اس وقت میں نے آیت نمبر 11 تلاوت کی ہے، مگر پچھلی مجلس میں یعنی پچھلے ہفتے کے دن آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک کی 16 آیات الحمدللہ ہم تلاوت بھی کر چکے ہیں اور اس کا پس منظر بھی، ترجمہ بھی اور پس منظر بھی بیان ہو چکا ہے. البتہ ہر آیت کی مختصر تشریح ابھی رہ گئی تھی جو آج کے درس میں بیان کرنے کی کوشش ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رضا کے مطابق صحیح طریقے سے حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں سے اور لغزشوں سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے. یہ 16 آیات جو پچھلے ہفتے تلاوت کی گئی تھیں، یہ واقعہ افک سے متعلق تھیں اور اس کا پس منظر پچھلے ہفتے بیان ہو چکا ہے کہ منافقین نے، خاص طور پر جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بہتان کا طوفان برپا کیا تھا اور اس کا گھر اور اس کی مجلس جو تھی وہ اس گفتگو کا مرکز تھی، اور بعض سادہ لوح مسلمان بھی ان باتوں میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی ایسے کلمات نکل گئے جس کی وجہ سے بعد میں ان پر عتاب ہوا اور ان پر حد بھی جاری کی گئی. ان میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاعر ہیں اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دفاع کیا اشعار کے ذریعے سے، اور انہی میں حضرت مستح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، اور انہی میں حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا تھی جو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی بہن تھی. تو یہ تین سادہ لوح مسلمان تھے کہ جن کی زبان سے اس طرح کی بات نکلی، اور اس ان غلط باتوں کے نکلنے کی وجہ سے وہ باتیں حد قذف کے اندر داخل ہو گئیں اور ان تینوں کے اوپر حد جاری کی گئی. 80-80 شاخیں ان کو لگائی گئیں جن کو حد قذف کہا جاتا ہے. ان میں حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ تو مشہور شاعر ہیں، اور جب یہ واقعہ ختم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہو گیا، بعد میں اگر کوئی شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کہتا تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتی اور یہ کہتی تھی کہ تم لا تسبو حسان، حسان کو برا بلا مت کہو، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دفاع کیا ہے اپنے اشعار کے ذریعے سے. دوسرے جو صحابی تھے وہ حضرت مستح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ تھے، جو اصحاب بدر میں سے ہیں اور اصحاب بدر کا اسلام کے اندر بڑا اونچا مقام ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر اگر ترتیب قائم کی جائے تو صحابہ میں سب سے زیادہ اونچا مقام ہے خلفائے راشدین کا، اعلی ترتیب الخلافہ، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا، پھر اس کے بعد اصحاب بدر کا، پھر اصحاب احد کا، پھر اصحاب بیعت الرضوان کا، پھر ان صحابہ کا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر ان صحابہ کا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. تو حضرت مستح ابن اساسہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، بدری صحابی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں بھی منع کرتی تھی کہ ان کو برا مت کہو کیونکہ وہ بدری صحابی ہیں. تیسری حضرت حمنہ بنت جحش تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جحش کی بہن تھی، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اردو زبان میں. تو حضرت حمنہ بنت جحش حضرت زینب بنت جحش کی بہن تھی اور ان کی زبان سے بھی اس طرح کی غلط باتیں نکل گئیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت حمنہ بنت جحش سے تو غلطی ہوئی مگر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے کوئی غلطی نہیں کی. نہ صرف غلطی نہیں کی بلکہ گزشتہ ہفتے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے پوچھا کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ واللہ ما نعلم علیہا الا خیرا، اللہ کی قسم ہم ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دفاع کیا، بلکہ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی فرمایا حدیث عفق کے اندر کہ یہ جو حضرت زینب تھی یہ میرے مقابلے میں تھی، یعنی جو ازواج مطہرات کے اندر میرا جو سب سے زیادہ مقابلہ ہوتا تھا وہ حضرت زینب سے ہوتا تھا، لیکن فعصمہ اللہ بالورع، لیکن پرہیزگار خاتون تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان کی حفاظت فرمائی اور انہوں نے کوئی لفظ میرے بارے میں غلط استعمال نہیں کیا. لیکن ان کی جو بہن تھی حضرت حمنہ، تو حاربو لہا فہلکت فی من ہلکت، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی زبان سے ایسی باتیں نکل گئیں جس کی وجہ سے ان تین حضرات کے اوپر حد جاری کی گئی. لیکن یہ تو تینوں سادہ لوح مسلمان تھے، لیکن جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا اور قرآن نے بھی یہ بات بتلائی کہ اصل جو فتنے کا مرکز تھا وہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، اور اس نے یہ کام شروع کیا تھا کہ اپنی مجلس میں وہ یہ باتیں پھیلاتا تھا، لوگوں سے پوچھتا تھا مجھے بتاؤ کیا واقعہ ہوا اور کس طریقے سے وہ پیچھے رہ گئی تھی اور کون ان کو لے کر آیا اور کیا ہوا، اس طرح وہ باتیں بیان کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ جو اہل مجلس ہیں وہ اس بارے میں تبصرہ کریں. چنانچہ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے برائی کا بڑا مرکز قرار دیا اور یہ فرمایا کہ والذی تولا کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، کہ جس نے اس بڑے بہتان میں سب سے مرکزی اور بڑا کردار ادا کیا اس کے لیے دردناک عذاب بڑا عذاب ہے. تو آج جو آیت ہم نے پہلی آیت پڑھی آیات عفق میں سے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں سے بات شروع کی کہ ان الذین جاؤوا بالافك عصبۃ منکم، کہ بے شک جو لوگ یہ بہتان لے کر آئے ہیں وہ تمہاری ہی ایک چھوٹی سی جماعت ہے. عصبہ کہا جاتا ہے اس جماعت کو جو 3 سے لے کر 10 تک کے درمیان ہو، عام طور سے چھوٹی سی جماعت کو کہتے ہیں، اور 3 سے 10 تک. اسی لیے سورہ یوسف کے اندر وَنَحْنُ عُصْبَةٌ کا لفظ آتا ہے، تو وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مراد ہیں. تو عصبہ چھوٹی جماعت کو کہا جاتا ہے، اور اس چھوٹی سی جماعت کے اندر جن سے یہ غلطی سرزد ہوئی، 3 یہ سادہ لو مسلمان تھے، اور مرکزی کردار عبداللہ ابن ابی کا تھا، رئیس المنافقین، اور باقی منافق اس کے ساتھ مل گئے تھے. تو قرآن مجید نے یہ بات فرمائی کہ جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تمہاری ہی ایک جماعت ہے. لا تحسبوہ شرا لکم، لیکن اس بہتان کو تم اپنے لیے برا مت سمجھو. عجیب بات، اتنا بڑا سخت واقعہ تھا، ہنگامہ ہو گیا، بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل بیت کے لیے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے، خانگی زندگی کے لیے. لیکن قرآن نے جب بات شروع کی تو یہاں سے شروع کی کہ ٹھیک ہے کہ یہ واقعہ ہوا، لیکن لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم. تم یہ خیال مت کرو کہ یہ جو بہتان ہے یہ تمہارے لیے برا ہوا، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوا. اور اس سے ایک بڑا سبق ملتا ہے، اور وہ سبق ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ کتنا ہی خراب سے خراب واقعہ ہو جو بظاہر ہمارے لیے پریشانی کا، تکلیف کا باعث ہو، لیکن دیکھنے میں وہ تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس واقعے میں اگر آدمی اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام کو ملحوظ رکھے اور اللہ تعالی کا دامن تھامے رکھے تو وہ واقعہ اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے. سخت سے سخت واقعہ بھی، کیونکہ اللہ تعالی کا جو بھی کام ہے وہ حکمت سے خالی تو ہوتا نہیں، اور جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے، پتا بھی اگر ہل رہا ہے، پتھر بھی اگر گر رہا ہے، پانی بھی اگر بہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہ رہا ہے. اب کوئی واقعہ ہوا اتنا بڑا افق کا، تو قرآن نے فرمایا کہ تم اس کو یہ خیال مت کرو کہ یہ تمہارے لیے برا ہے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب اس سے کئی باتیں، وہ بہتری کیا تھی؟ ایک تو یہ بات سامنے آ گئی کہ کون منافق ہیں اور کون سچے مسلمان ہیں، اور رئیس المنافقین کون ہے، اور کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرنے کے لیے مرکزی کردار کی حیثیت رکھتا ہے. ایک تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی، دوسری یہ بات بھی سامنے آئی کہ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے. لوگ تو بڑے سے بڑے آدمی کو بھی نہیں چھوڑتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا، لیکن لوگوں نے آپ کو شاعر کہا، لوگوں نے آپ کو ساحر یعنی جادوگر کہا، لوگوں نے آپ کو مجنون کہا، لوگوں نے کس کو چھوڑا ہے؟ کسی کو نہیں چھوڑا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے خلافت کا حق دبا لیا، عمر فاروق کے بارے میں اور باتیں الٹی سیدھی کی گئیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی گئیں. کون صحابی ہے کہ جس کے بارے میں منافقوں نے یا بد کردار لوگوں نے اپنی زبان طعن دراز نہ کی ہو؟ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ذات کو نہیں چھوڑا، ان کو شاعر، ساحر، مجنون کہا، بلکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو ایک آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگا، اللہ سے ڈریے، آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا. اتنی سخت بات کہہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے فرمایا، ارے کمبخت، اللہ تو مجھے امین سمجھتا ہے، تم مجھے امین نہیں سمجھتے. آپ نے فرمایا، ارے کمبخت، اللہ تو مجھے امین سمجھتا ہے، تم مجھے امین نہیں سمجھتے. تو لوگ تو کسی کو نہیں چھوڑتے. لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بہتان لگا دیا. اور اسی سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ صحیح ہو تو کوئی کتنا ہی بہتان لگا دے، کتنا ہی آپ کو شاعر کہہ دے، جادوگر کہہ دے، مجنون کہہ دے، زانی کہہ دے، شرابی کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے، کہنے والے کی زبان آپ روک سکتے ہیں؟ کتنی زبانیں ہیں، کس کس کو روکیں گے آپ؟ کیا ہر ایک کی زبان پکڑ کے آپ کھینچ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے دنیا میں، کہنے والے تو بکواس کرتے رہتے ہیں، قافلہ چلتا رہتا ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ اب آپ سارے چاہیں کہ کتے ہی بھونکنے بند ہو جائیں، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو دنیا ہے، دنیا میں تو کتا تو بھونکتا ہی رہتا ہے، آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ تو لوگ تو کسی کو نہیں چھوڑتے، تو لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر یہ بہتان لگایا، لیکن انہی یہی آیات نازل ہوئیں، اور ان آیات نے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ پہلے ان کی وہ عظمت نہیں تھی جو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ہو گئی۔ اب تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عصمت کے اوپر انگلی رکھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ زبان طعن دراز کرے، تہمت لگائے، تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کا اس نے انکار کر دیا۔ اب دیکھیے، یہ واقعہ دیکھنے میں تو مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہت برا تھا، لیکن خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حق میں اگر دیکھا جائے تو اس واقعے نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کون سی زوجہ مطہرہ ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے براہ راست اس کے دفاع کے اندر آیات نازل کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت۔ تو قرآن نے یہاں یہ فرمایا کہ لا تحسبوہ شرا لکم، اس بہتان کو تم اپنے لیے برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بہتان تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس بہتان سے بڑا سبق ملا ہے جو آگے آ رہا ہے، کہ لوگوں کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے، اور افواہوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور بلا وجہ دوسروں کے بارے میں اپنی زبان کھولنے سے پہلے 25 مرتبہ 100 مرتبہ سوچنا چاہیے، حتی الامکان دوسروں کے معاملے میں اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ یہ سارے واقعات، اس سارے احکام اور ساری ہدایات اسی واقعے سے ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس واقعے کو تم اپنے لیے برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے فرمایا لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، ہر آدمی کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا۔ اب سب سے بڑا گناہگار تو کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی، لیکن وہ سادہ لو مسلمان جو اس کی باتوں میں آ گئے اور جن کی زبان سے غیر محتاط کلمات نکل گئے، وہ بھی گناہگار ہو گئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں جب ان پر حد جاری ہو گئی اور توبہ ہو گئی تو ان کا مقام بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ لیکن بہرحال جس سے جتنی غلطی ہوئی اس کو قرآن نے فرمایا کہ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا۔ والذی تولی کبرہ، والذی تولی کبرہ، اور اس بڑ بہتان کا جو میں سب سے بڑا حصہ جس نے لیا، اس بہتان میں سب سے بڑا حصہ جس نے لیا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب اس بہتان میں سب سے بڑا حصہ کس نے لیا تھا؟ عبداللہ ابن ابی نے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس نے اس بہتان میں مرکزی کردار ادا کیا ہے اور سب سے زیادہ اس کا ذمہ دار ہے، تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تولا اسی سے لفظ نکلا ہے متولی، جو متولی ہے اس پورے واقعے کا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عظیم عذاب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لولا اس سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افك مبین، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اپنے بارے میں خیر ہی کا گمان کرنا چاہیے تھا اور ان کو یہ کہنا چاہیے تھا ھذا افق مبین کہ یہ کھلا بہتان ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کیا اور وہ بھی ہم سب کے لیے یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی دل میں آئے یا بدگمانی کی بات آپ کسی سے سنیں تو جب تک آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو آپ کے لیے اس افواہ کے اوپر یا اس بدگمانی کے اوپر یقین کرنا بالکل ناجائز ہے. حتی الامکان تمام مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور اسی لیے فقہا اور صوفیہ رحمہم اللہ نے فرمایا کہ اچھا گمان رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے مگر بدگمانی کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. فقہا کا اصول ہے اچھا گمان رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. میرے لیے شرعاً لازم ہے کہ جتنے لوگ اس مجمع میں موجود ہیں اور جو باہر پھر رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ میں اچھا گمان رکھوں کہ یہ سب نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، نمازی ہیں اور جناب سب حقوق ادا کرنے والے ہیں. اس اچھا گمان رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کسی شخص کے لیے بدگمانی کرنے کے واسطے شرعی دلیل کی ضرورت ہے. جب تک دلیل شرعی موجود نہ ہو آپ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے. اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ ان الظن اکذب الحدیث، بدگمانی جو ہے سب سے جھوٹی بات ہے. اور خود قرآن مجید نے بھی فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو ہر آدمی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے. مشکات المصابی میں ایک حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام گزرے تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ گھر میں سے نکل رہا ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور چپکے چپکے نکل رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ سرقتا، کیا تم نے چوری کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آنکھوں کی تکذیب کرتا ہوں، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھوٹا قرار دیتا ہوں. ایک آدمی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی اور آپ کے پاس چور ثابت کرنے کے لیے فی الحال کوئی دلیل نہیں ہے. جب دلیل نہیں ہے تو اس کو چور سمجھنا، چور کے احکام اس کے اوپر جاری کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ جتنے مومن مرد تھے اور جتنی مومن عورتیں تھیں ان کے لیے ضروری تھا کہ جب وہ یہ بہتان سنتے تو فوراً یہ کہتے کہ ھذا افق مبین، کہ یہ کھلا بہتان ہے، کھلا بہتان. اور اس سے معلوم ہوا ہمارے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے کہ لوگ آ کر یہ کہیں کہ جی فلاں مرد ایسا ہے، فلاں عورت ایسی ہے، فوراً تردید کرنی چاہیے کہ نہیں بھائی ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اگر تم یہ بات کہتے ہو تو پھر چار گواہ لے کر آؤ، اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو چار گواہ لے کر آؤ. اور جب تک چار گواہ نہیں لاؤ گے، جب تک چار گواہ نہیں لاؤ گے تمہاری بات تسلیم نہیں کی جائے گی. اسی کو قرآن نے فرمایا کہ لولا اس سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا ہی گمان کرتی. اور یہ قرآن مجید کا خاص اسٹائل ہے کہ وہ جب دوسروں کے بارے میں کہہ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تمہارے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے، اور اگر کوئی تمہارے بارے میں یہ بات کہے تمہیں اچھی لگے گی یا بری لگے گی؟ بری لگے گی. تو تم دوسروں کے بارے میں بھی یہی خیال کرو کہ اس کو بھی یہ بری لگے گی. تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم، مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو اپنے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اپنے سے مراد ہے کہ دوسرے مسلمان مرد اور دوسرے مسلمان عورتوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. وقالوا هذا افك مبين، اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ کھلا بہتان ہے. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، ایسا کیوں نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر چار گواہ لے کر آتے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اور جب وہ چار گواہ لے کر نہیں آئے، فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے ہاں وہ جھوٹے ہیں. معلوم ہو کہ زنا کے ثبوت کے لیے کم از کم چار گواہ ہونے چاہیے. وہ چار گواہ بھی محض ہوائی بات کرنے والے نہ ہوں، بلکہ انہوں نے پورا گناہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، کانوں سے سنا ہو، عینی گواہ ہوں، تب ان کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے. ورنہ محض سنی سنائی بات کے اوپر اعتقاد رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے. تو قرآن نے یہ بات فرمائی کہ جب بھی اس طرح کی بات سنی جائے تو دوسروں کے بارے میں بھی وہی گمان کرنا چاہیے جو آپ اپنے بارے میں گمان کرتے ہیں، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. اور یہ کہو کہ یہ کھلا بہتان ہے. اور جب وہ چار گواہ نہیں لا سکے تو فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو وہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو جس کام میں تم مشغول تھے، جس بات کے پھیلانے میں تم مشغول تھے، اس میں تمہیں بڑا سخت عذاب آ سکتا تھا. یعنی اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ تعالی نے تم لوگوں کو عذاب نہیں دیا، ورنہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے بارے میں بیٹھ کر ایسی بات کر رہے ہو تو اس کا نتیجہ تو یہ ہوتا کہ تم سب کے اوپر عذاب آ جاتا. لیکن اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی مہلت دے دیتے ہیں اور اس قسم کے واقعات میں فوری عذاب نازل نہیں فرماتے. تو فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، تو جن باتوں میں تم مشغول ہو ان کے بارے میں تمہارے پر عذاب عظیم آ پہنچتا. آگے فرمایا استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونہ ہینا وهو عند الله عظيم. اس وقت کو یاد کرو جب تم یہ بات منتقل کر رہے تھے اپنی زبانوں کے ساتھ، اور تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم خیال کرتے تھے کہ یہ ہماری بات ہلکی سی ہے، تم اس کو ہلکا خیال کرتے تھے. وہو عند اللہ عظیم، اور حالانکہ یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے. دوسرے پر بہتان لگا دینا، آدمی سمجھتا کیا ہے، میں نے اتنا ہی سے تو کہا تھا. ارے بھائی اتنا سے کہا تھا تو نے، دوسرے کو تو نے بدکار کہہ دیا، شرابی کہہ دیا، زانی کہہ دیا، چور کہہ دیا، رشوت خور کہہ دیا، ڈاکو کہہ دیا، تو سمجھتا ہے کہ یہ میں نے مختصر سی بات کر دی. اتنا بڑا الزام، ان میں سے ایک الزام بھی اگر کسی کے اوپر لگایا جائے تو اس کو ثابت کرنا ضروری ہے. آپ کسی پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے. ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ضروری ہے. اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں تو اگر عام الزام ہے تو دو مرد گواہ کے طور پر پیش کرنے پڑیں گے، یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ میں پیش کرنی پڑیں گی. اور اگر زنا کا الزام ہے تو چار گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور اگر چار گواہ پیش نہیں کر سکو گے تو تمہارے اس الزام کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں. قرآن نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم اس بہتان کو اپنی زبانوں سے نقل کر رہے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور تم اس کو ہلکا خیال کر رہے تھے، حالانکہ وہ بات اللہ کے ہاں بڑی ہے۔ معلوم ہوا کہ دوسرے پر بہتان لگا دینا یہ بہت بڑی بات ہے، اور آدمی کو اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 16 میں کہ ولولا اس سمے تم کل تم ماں یقون لنا ان تکلم بهذا، ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب تم نے یہ بات سنی تم یہ کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں۔ سبحانک ھذا بہتان و عظیم، یا اللہ آپ کی پناہ، یہ تو بڑا بہتان ہے، یا اللہ آپ کی پناہ، یہ بڑا بہتان ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی فوراً یہ کہنا چاہیے تھا کہ ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم زبان سے یہ بات کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا اللہ آپ کی پناہ، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ معلوم ہوا کہ اس طرح کی کوئی بات کسی بھی مسلمان کے بارے میں اگر کہی جائے یا سنی جائے تو سننے والے کو فوراً کہنا چاہیے سبحانک ھذا بہتان و عظیم، اس لیے کہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ویسے ہی دوسرے کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر صحابہ کے اوپر جب یہ الزام لگایا جائے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے اوپر بلا دلیل یہ الزام لگایا جائے، تو سنتے ہی یہ کہنا ضروری تھا کہ سبحانک ھذا بہتان و عظیم، یا اللہ آپ پاک ہیں، آپ کی پناہ، یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ آگے قرآن نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ اس جیسا کام کرو، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم آئندہ اس جیسا کام کرو اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم مومن ہو تو جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، لیکن آئندہ اپنا خیال رکھو، اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی یہ بے احتیاطی مت کرنا۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ان تعودوا لمثله ابدا، کہ تم کبھی بھی اس جیسا کام دوبارہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تمہارے سامنے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ جو آیات ہیں ان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دوسروں کے بارے میں حتی الامکان بات کرنی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی شخص کسی تیسرے پر الزام لگا رہا ہے تو دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ فوراً یہ کہے سبحانک ھذا بہتان و عظیم۔ ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ تھے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ان کے سامنے کسی نے کسی کی برائی کی، اور حضرت سے کہا کہ حضرت فلاں کے اندر یہ عیب ہے، حضرت نے فرمایا کہ مگر اس کے اندر یہ خوبی تو بہت اچھی ہے، فوراً اس کی کوئی خوبی ذکر کر دی، فوراً اس کی خوبی، کیونکہ کوئی مسلمان، کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی خوبی نہ ہو، ساری برائیاں ہی برائیاں ہوں۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوراً یہ فرماتے تھے کہ بھئی تم اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو مگر اس میں یہ خوبی تو بہت ہے۔ مراد کیا تھی؟ کہ تم لوگوں کی برائیاں دیکھنے کے بجائے لوگوں کی اچھائیاں دیکھو۔ اور حدیث شریف میں بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے پیٹ پیچھے اس کا دفاع کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس دفاع کرنے والے کا دفاع کرے گا۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کسی کی برائی بیان کی گئی، لوگ برائیاں بیان کر رہے تھے، آپ نے کہا بھی دیکھو اس کی برائیاں مت بیان کرو، اور میرے خیال میں تو یہ غلط ہے، اور اس کے اندر تو یہ اچھائی موجود ہے۔ آپ نے پیٹ پیچھے اس کا دفاع کیا، حالانکہ نہ اس سے لینا نہ کچھ دینا، لیکن آپ نے سوچا بیچارہ مسلمان ہے، خود تو یہاں موجود ہے نہیں، یہ سب مل کر اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لاؤ میں اس کا دفاع کر دوں. جب آپ نے تھوڑا سا دفاع کیا، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن آپ کا دفاع فرمائیں گے. اور ہمارے ہاں یہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ ہم جب بھی کہیں بیٹھتے ہیں تو ہماری گفتگو ہمیشہ کسی تیسرے یا چوتھے آدمی کے بارے میں ہوتی ہے. عجیب مصیبت ہے. اور حتی الامکان آدمی کو کبھی بھی تیسرے، چوتھے، پانچویں کے بارے میں گفتگو کرنی نہیں چاہیے. اور جتنی گفتگو کی صورتیں سبھی ناجائز ہیں تقریباً. کیونکہ اگر آپ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتے ہیں، اس کو شریعت میں غیبت کہتے ہیں. یہ تو اس وقت ہے جبکہ اس میں باقی عیب موجود ہو. اور اگر عیب موجود نہیں ہے پھر آپ اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو بہتان ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. غیبت بھی گناہ کبیرہ اور بہتان بھی گناہ کبیرہ. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اس لیے کبھی بھی دوسرے مسلمانوں کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر ان کی برائی کبھی نہیں بیان کرنی چاہیے. اور اگر کسی کی مجلس میں کسی کی برائی ہو رہی ہو، حتی الامکان اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ دفاع کر دینا چاہیے. تو قرآن نے یہاں یہ بات فرمائی کہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ اس جیسا کام کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تمہارے سامنے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی علم والا ہے، حکمت والا ہے. اگلی آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ فحاشی پھیلے ایمان والوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب اس آیت میں یہ بات فرمائی گئی کہ جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں یا پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلے. الفاحشہ میں الف لام عہد خارجی کا بھی ہو سکتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، تو اس صورت میں وہ برائی مراد ہوگی، یعنی وہ الزام اور بہتان مراد ہوگا جو عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگایا گیا. اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ جو لوگ اس بہتان کو پسند کرتے تھے، ان کے لیے عذاب علیم ہے دنیا اور آخرت میں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الفاحشہ میں الف لام جنس کے لیے ہو عربی گرامر کے اعتبار سے، تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ فحاشی پھیلانا چاہتے ہوں مسلمانوں کے درمیان، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو قرآن نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو فحاشی کو کی اشاعت کرتے ہوں، فحاشی کو پھیلاتے ہوں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی. وان اللہ رؤوف الرحیم، اور یہ کہ اللہ تعالی بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں لولا کا جواب محذوف ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، تو تم فوراً عذاب میں گرفتار ہو جاتے. لیکن اللہ نے تمہیں فوراً عذاب نہیں دیا بلکہ توبہ کی مہلت تھی. آگے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کی نقش قدم کی پیروی کرے گا، فانه یامر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک شیطان حکم دیتا ہے فحاشی کا اور برائی کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, ما زکا منکم من احد ابدا, تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء, لیکن اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بشارت دے دی ان سادہ لوح مسلمانوں کو کہ جن کی زبان سے یہ غلط کلمات نکلے تھے کہ تم نے غلطی کی, لیکن چونکہ تم نے توبہ کر لی اور تمہارے اوپر حد جاری ہو گئی, اللہ نے اب تمہیں پاک صاف کر دیا ہے. آدمی خود پاک صاف نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, ما زکا منکم من احد ابدا, تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاکیزہ نہ ہو سکتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء, لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اور اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کو کبھی بھی اپنے پاک صاف ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر کچھ نیکی کسی کے اندر ہے بھی تو وہ اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اس کا فضل ہے. اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو کبھی کوئی آدمی پاک صاف نہیں رہ سکتا. قرآن کہہ رہا ہے اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, ما زکا منکم من احد ابدا, تو تم میں سے کوئی کبھی پاک صاف نہ رہ سکتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء, لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے. یہ وہی بات ہے جو سورۃ النجم میں بھی آئی ہے کہ فلا ولا تزکو انفسکم فلا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا, اپنے آپ کو پاک صاف قرار مت دو, اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے. اپنے آپ کو نیک وے قرار مت دو, اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے. ہاں اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے. یہ تو آیت نمبر 21 تک کے ترجمہ اور مفہوم ہو گیا. آگے جو آیت آ رہی ہے تو اس کے بارے میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو الزام لگانے والے لوگ تھے سادہ لو, ان میں ایک ہدمستہ ابن اساسہ رضی اللہ عنہ بھی تھے, جن کا ذکر ابھی کچھ دیر پہلے بھی گزرا, اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے. مستح کے والد کا کافی پہلے انتقال ہو گیا تھا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے سخی آدمی تھے, انہوں نے بہت لوگوں کو پالا ہے, تو انہوں نے حضرت مستح ابن اساسہ کو بھی پالا تھا. بچے تھے, ان کی پرورش کی, ان کو کھلایا پلایا, ان کی دیکھ بھال کی, اور جناب اپنے ساتھ پھر ہجرت کے بعد جب مدینہ آ گئے تو یہاں بھی ان کی دیکھ بھال کرتے رہے. اب جب ان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلا اور حضرت مستح نے غلط فہمی کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کے کلمات غلطی سے منہ سے نکال دیے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا دکھ ہوا کہ دیکھو یہ بچہ جس کو میں نے پالا میری ہی بیٹی کے اوپر الزام لگا رہا ہے, اور بیٹی بھی کون, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہے. دکھ کی بات تھی نہیں تھی, دکھ کی بات تھی. آپ کسی کے ساتھ مسلسل احسان کریں, کرتے رہیں, اور جب وہ اپنا کھا پی کے بڑا ہو جائے وہ آپ ہی کی بیٹی کے اوپر الزام لگا دے تو آدمی کو قدرتی طور پر دکھ ہوگا. دکھ ہوا, اس حد تک کوئی حرج نہیں تھا, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دکھ ہوا. انہوں نے آئندہ قسم کھا لی کہ ایک پیسہ اس کو نہیں دوں گا. اتنا اس کو دیا, اتنا کھلایا پلایا, نتیجہ یہ نکلا کہ میری ہی بیٹی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے. انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ ایک پیسہ اس کے اوپر خرچ نہیں کروں گا. قرآن یہ آیت نازل ہو گئی. کیا آیت نازل ہوئی؟ کہ جو فضیلت والے لوگ ہیں, گنجائش والے لوگ ہیں, ان کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ مہاجرین کو کچھ نہیں دیں گے. ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں, درگزر سے کام لیں. تو آیت نازل ہوئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, تم میں سے جو فضیلت والے لوگ ہیں اونچے درجے کے, وَالسَّعَةِ اور بڑے حوصلے والے لوگ ہیں, وسعت والے لوگ ہیں, وسعت قلبی والے ہیں, وسعت مالی والے ہیں, ان کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ دیں گے اولو القربا کو, مساکین کو اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو, یعنی رشتہ داروں کو, مساکین کو اور مہاجرین فی سبیل اللہ کے کو دینے کی قسم نہیں کھانی چاہیے. دینے کی قسم نہیں کھانی چاہیے, یعنی یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں آئندہ ان کو نہیں دوں گا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, ان لوگوں کو تو چاہیے کہ معاف کر دیں. وَلْيَصْفَحُوا, درگزر سے کام لیں. آگے قرآن نے کہا أَلَّا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ارے تم بھی لوگوں کو معاف کر دو. أَلَّا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ آیات سنائی اور یہاں پہنچے اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے فوراً نکلا ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے اس کو معاف کیا. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ اور اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے, تم بھی اللہ کی مغفرت کی طرح آگے لوگوں کو معاف کرو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تم نیچے کے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو, اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ میں تو پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. چنانچہ پھر کہا کہ میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا, اور جو کچھ میں اس کو دیتا تھا اس کو بند نہیں کروں گا, دوبارہ جاری کر دوں گا, بلکہ اس میں اضافہ کر دوں گا. اور اسی لیے مسئلہ ہے کہ اگر غلطی سے کوئی آدمی ایسی قسم کھا لے جو آگے چل کر پتا چلے کہ یہ قسم تو میں نے غلط کھا لی ہے, تو آدمی کو چاہیے کہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے دے. مثلا کسی نے قسم کھا لی کہ بہن کے گھر نہیں جاؤں گا, بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا, یا اس طرح کی کوئی, یا فلاں آدمی کو کوئی میں مسکین کو پیسے نہیں دوں گا, تو اس کو چاہیے کہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے. چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم توڑ دی اور قسم کا کفارہ دیا, اور حضرت مستح رضی اللہ عنہ کو وہ سارا خرچہ دوبارہ دینا شروع کر دیا جو بچپن سے دیتے چلے آ رہے تھے. مگر یہ کام بڑے لوگوں کا ہے, اس لیے قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ جو فضیلت والے ہیں اور وسعت والے لوگ ہیں ان کو قسم نہیں کھانی چاہیے. اور اس سے ایک بڑا مسئلہ نکل آیا کہ اس امت محمدیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ قرآن نے ان کو یہ کہا ہے کہ جو فضیلت والے لوگ ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ آیت تو نازل ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی ہے ابو بکر صدیق ہے. لیکن فضیلت والا ویسے نہیں بن جاتا, اتنا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے. فضیلت والا ویسے نہیں بن جاتا, بڑا دل چاہیے ہوتا ہے. قرآن مجید نے سورة المومن کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے. لیکن آگے ایک عجیب بات فرمائی، وما یلقاها الا الذین صبروا، مگر یہ کام ہر شخص نہیں کر سکتا، صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بڑے صبر والے ہوں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اونچے مقام والے ہوں، عظیم حصے والے ہوں، جن کو دین سے بڑا حصہ ملا ہو، وہی لوگ معاف کرتے ہیں. ورنہ ہر آدمی انتقام لینے کے چکر میں رہ بیٹھا ہوا ہے، چاہتا ہے کہ دوسرے سے انتقام لے لوں، اس نے ایک بات کہی ہے دس سناؤں اس کو، ایک تھپڑ مانا ہے دس اس کو ماروں. لیکن یہ بات کہ کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی، ہم اس کا بدلہ اچھائی سے دیں، پتھر کا جواب پھول سے دیں، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا اونچے درجے کی چیز ہے. قرآن نے فرمایا کہ جو تم میں سے فضیلت والے لوگ ہیں اور وسعت والے لوگ ہیں، ان کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو نہیں دیں گے، ان کے دینے کی قسم نہیں کھانی چاہیے. اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو نہیں دیں گے، یہ قسم نہیں کھانی چاہیے. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. آگے قرآن نے فرمایا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں ایسی عورتوں پر جو پاک دامن ہیں، غافل ہیں، ایمان والی عورتیں ہیں. یہ تہمت لگانے والے جب ایسی عورتوں پر تہمت لگائیں گے وہ ملعون ہیں. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ملعون ہیں دنیا اور آخرت میں. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، یہ وہ دن ہوگا کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، ان سب کاموں کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے تھے. یوم یذین یوفیہم اللہ دینہم الحق، یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ ان کو پورا پورا برحق بدلہ دے گا. قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا جو حق ہوگا. یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا برحق طریقے سے. وَيَعْلَمُونَ، اور اس وقت میں وہ جان لیں گے، أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے اور ہر چیز کو واضح کرنے والا ہے. اس آیت کے اندر جو آ رہا ہے یوفیہم اللہ دینہم الحق، یہاں دین سے یہ دین اسلام دین مراد نہیں ہے بلکہ بدلہ مراد ہے. جیسے کہ سورہ فاتحہ میں آتا ہے مالک یوم الدین، تو یوم الدین سے مراد ہے روز جزا، تو یہاں بھی دین سے مراد ہے جزا. اس روز اللہ ان کو برحق جزا دے گا، بدلہ دے گا پورا پورا، اور سب لوگ جان لیں گے کہ اللہ ہی برحق ہے اور ہر چیز کو واضح کرنے والا ہے. آخری آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جو خبیث عورتیں ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور جو خبیث مرد ہیں وہ خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور جو پاکیزہ مرد ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. وہ فارسی کا ایک شعر ہے، کنت جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، چیل چیل کے ساتھ اڑتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ چیل اور کبوتر میں دوستی ہو جائے اور دونوں ساتھ ساتھ اڑ رہے ہوں. اسی طریقے سے خبیث مرد جو ہے اس کا ہمیشہ تعلق ہوگا خبیث عورت سے، اور خبیث عورت کا تعلق ہوگا خبیث مرد سے. اور اگر یہ طیب ہے تو وہ بھی طیبہ ہوگی، اور اگر وہ طیبہ ہے تو یہ بھی طیب ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام. انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ طیبات ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام طیبون ہیں اور ان کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ طیبات ہیں. اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ خبیث عورتیں ہوتی ہیں خبیث لوگوں کے لیے اور خبیث مرد ہوتے ہیں خبیث عورتوں کے لیے، لیکن پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ پاکیزہ لوگ بری ہیں ان تمام الزامات سے جو لوگ کہتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بڑی مغفرت ہے اور بڑا عزت والا رزق ہے یعنی جنت میں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ذکر فرما دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلت ذکر فرما دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ سب کے سب طیبات ہیں، ان میں سے کسی پر کوئی الزام لگانا ہرگز جائز نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ 16 آیات نازل کی، ان کو آیات عفت بھی کہا جاتا ہے، اور ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ذکر کی گئی ہے خاص طور پر. اور یہ واقعہ جو دیکھنے میں برا لگتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کا ذریعہ بن گیا. اسی لیے وہ بات جو بالکل شروع میں کی گئی کہ تم اس کو برا سمجھتے ہو مگر ان اس واقعے میں تمہارے لیے بڑی خیر ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پورے واقعے سے اتنی بات ہمیشہ سمجھنی چاہیے کہ کبھی کسی مسلمان پر الزام نہیں لگانا چاہیے. اور وہ بات دوبارہ یاد کر لیجئے کہ بدگمانی کرنے کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے، اچھا گمان رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی غلط بات سنے حتی الامکان کہنا چاہیے سبحانک ھذا بہتان و عظیم، بھئی ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے، صاف انکار کر دینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سید